أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہماری بحث کا محور انشاءاللہ وہی کتاب ہوگی کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حکمت متعالیہ کا انٹروڈکشن جو آغائے عبدالرسول عبودیت نے اپنی کتاب 3 جلدی میں کروایا تھا اور اس کا جو خلاصہ 1 جلد کے اندر انہوں نے پیش کیا ہے اس کو محور بنائیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے. اور یہ بات بھی آپ کو عرض کی تھی کہ اس کتاب کے اندر پورا فلسفہ ذکر نہیں ہوا کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ فلسفے کے ابتدائی مسائل سے لے کے آخری مسائل تک اس میں یہ موجود ہوں, بلکہ یہ کتاب کے جو حکمت صدرائی کے نام سے ہے وہ فقط اور فقط حکمت متعالیہ کا تعارف ہے کہ حکمت متعالیہ کیا ہے, اس کے اصول کیا ہیں اور یہ کہنا کیا چاہتی ہے حکمت متعالیہ, اور اس کا فرق باقی جو آئیڈیالوجیز موجود تھیں اور ورلڈ ویو جو مختلف قسم کے موجود تھے ان کے ساتھ کیا تفاوت ہے, کیا جدائی ہے ان کے اندر. بہرحال یہ ایک مطلب تھا کہ جو آپ کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. دوسرا نقطہ کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اس کتاب میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں یہ ان طلاب کے لیے ہیں کہ جو فلسفے کو کسی حد تک پڑھ چکے ہیں. مثلا اگر میں حوزوی جو ہماری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس اعتبار سے اگر میں کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ انسان نے, طالب علم نے بدایت الحکمہ اور نہایت الحکمہ پڑھی ہوئی ہو. بدایت الحکمہ اور نہایت الحکمہ علامہ طباطبائی کی ہے کہ جو مدارس سے علمیہ میں جہاں فلسفہ رائج ہے وہاں پر تدریس ہوتی ہے, اور یہ بدایت الحکمہ پہلی کتاب شمار ہوتی ہے فلسفے کی اور نہایت الحکمہ دوسری کتاب شمار ہوتی ہے فلسفے کی. اور جو اس لیول کا فلسفہ پڑھ چکا ہو یہ کتاب جو ہم اس وقت محور بنانے لگے ہیں اپنی بحث کا تو اچھے طریقے سے انسان کو سمجھ میں آتی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے ان ابحاث کے اندر کے جو بعض نقائص ہوں گے ان کو دور کریں گے, مطلب کو تھوڑا سا زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں گے تاکہ اگر کوئی ایسا طالب علم یا ایسا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا بھی اگر کوئی ہو سننا چاہے اس درس کو اور اس نے بدایہ اور نہایہ کو ٹچ نہ کیا ہو, فلسفی کو فقط کہیں اور سے پڑھا ہو, تو مطلب کافی حد تک اس کو سمجھ میں آ جائے. تو یہ ایک مطلب تھا کہ جو تذکر دینا ضروری تھا اس مطلب میں. خوب, ایک جو اساسی ترین بحث ہے قبل اس کے کہ ہم کتاب کے اندر وارد ہوں اور کتاب کے مطالب کو یہاں پر بیان کریں, میں چاہتا ہوں کہ چند مطالب مقدماتی طور پر یہاں پر بیان ہو جائیں تاکہ اگر جیسا کہ عرض کیا کہ اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو فلسفے کو ابھی جاننا چاہتا ہے اور یہ درس سننا چاہے گا تو وہ مطلب آسانی سے اس کو سمجھ میں آ جائے. ہر طالب علم کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے جب بھی کوئی فلسفہ کا نام آتا ہے فلسفہ پڑھنے کے اعتبار سے یا جو فلسفہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بالآخر فلسفہ کیوں پڑھیں, ضرورت کیا ہے فلسفہ پڑھنے کی, آیا اگر ہم فلسفے کو نہ پڑھیں تو ہم روزمرہ کی زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ فلسفہ اگر نہ پڑھا ہو نہ بھی پڑھا ہو تب بھی انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے, اپنی مشکلات کو حل کر سکتا ہے, تو پھر اس علم پڑھنے کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہے. लेकिन अगर ऐसे इंसान की जिंदगी में मरहले हैं कि जो जिनके अंदर मुश्किलात फकत और फकत फलसफे से हल होती हों, तो वो क्या मराहल हैं, वो कहाँ पर जाकर हमें ज़रूरत पड़ेगी, और वो तबयीन हो जाए ताकि मतलब जहन में खुलकर सामने आ जाए और इंसान बसीरत के साथ वारिद हो फलसफे में। और अगर कोई पूछ भी ले कि आप अगर फलसफा पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जवाब मौजूद होना चाहिए। उसमें एक मतलब जो मैं अर्ज करना चाहता हूं इसके अंदर, कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में थोड़ी सी दिक्कत करे, तहलील करे, तहकीक करे अपनी रोजमर्रा जो जिंदगी गुजार रहा है और जो सवालात उसके जहन में उठ रहे हैं, तो उसको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि इनमें से जो बाज सवालात हैं, जो सवालात उठ रहे हैं जहन में, उसका जवाब फकत और फकत फलसफा ही दे सकता है। फलसफे के अलावा इसका जवाब इंसान अगर कहीं से हासिल कर भी ले तो इंसान काने नहीं हो सकता। मसलन एक सवाल जो इंसान के जहन में आता है वो ये है कि आया इंसान का जो जहन है इससे बाहर कोई वाकईयत मौजूद है या नहीं है, क्योंकि तारीख में एक फिरका नकल हुआ है कि जिनको सूफिस्ट कहा जाता है, सूफिस्ताई जिसको अरबी जबान में तलफ्फुज किया जाता है, वो कायल थे कि जो कुछ भी है वो इंसान है और इंसान से बाहर कोई भी चीज वाकईयत नहीं रखती। तो इंसान के जहन में एक सवाल उठता है कि आया वाकई इंसान के जहन से हटकर कोई और ऐसी वाकईयत है या नहीं। हो अगर ये सवाल उसको जवाब मिल जाता है इसका कि ना जहन से हटकर कोई ऐसी वाकईयत है जो मौजूद है और इंसान जो है उसका गैर है, तो अगला सवाल ये जहन में आता है कि आया ये जो वाकईयत खारजी है जो मेरे जहन से हटकर है, जो मुझसे हटकर है, आया मैं उसकी शनाख्त हासिल कर सकता हूं या नहीं हासिल कर सकता। क्योंकि ये भी मुमकिन है कि कोई इदा करे जैसा कि इन सूफिस्ताइयों ने किया है, सूफिस्ट जो थे कि इन्होंने कहा था, इनका एक फिरका था वो कायल था कि इंसान से हटकर वाकईयत एक मौजूद तो है लेकिन हमारे अंदर ये ताकत मौजूद नहीं है कि हम उस मारिफत को, उसकी मारिफत को हासिल कर सकें। फिर अगला सवाल ये उठता है जहन में कि अगर वाकईयत खारजी मौजूद है और हम उसकी शनाख्त हासिल कर सकते हैं, तो आया इस जहान में कवानीन मौजूद हैं, कवानीन हाकिम हैं कुछ इसके अंदर, या ये जहान बेदूने कवानीन चल रहा है, कोई कानून इसके अंदर मौजूद नहीं है, आया कानून है या नहीं है। अगर कवानीन मौजूद हैं तो वो कवानीन दाइमी हैं, जरूरी हैं या नहीं, बल्कि कानून कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता। इसी तरीके से मसलन एक जेन में सवाल ये उठता है कि आया खुदा वाहिद है या नहीं, आया खुदावंदे मुताल अशिया को खल करने से पहले अशिया का इल्म रखता है या नहीं। इसी तरीके से मसलन ये सवाल उठता है कि मखलूकात खुदावंदे मुताल की मोहताज हैं, तो ये एहतियाज उनकी फकत अपनी खिलकत में है या ना, जब तक सांस ले रहा है, जब तक कायनात मसलन मौजूद है, लहजे बे लहजे वो इल्लत की मोहताज है, वो खुदा की मोहताज है, आया ऐसे है या ऐसे नहीं है, आया रूह वजूद रखती है, आया जिस्म की हकीकत क्या है, आया ये मुरक्कब है, बसीत है, हरकत है इस कायनात के अंदर या नहीं है, آیا یہ کائنات متحرک ہے یا متحرک نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ یہ اتنے سارے سوالات, مثلا زمانے کی جب بات ہوتی ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے زمانہ کسے کہتے ہیں, زمانہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, مکان کیا ہے, آیا زمان جو ہے وہ امر حقیقی و واقعی ہے یا نہ زمانے کمرے اعتباری وہ موہومی ہے, ہم نے اعتبار کیا ہوا زمانے کو, والا زمانے نام کی حقیقت کوئی نہیں ہے یہاں پر. آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو سوالات بیان کیے ہیں, عام انسان سے لے کر پی ایچ ڈی کیے ہوئے پڑھے لکھے انسان تک کے ذہن میں یہ سوالات موجود ہوتے ہیں, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان سوالاتوں کو, ان جو سوالات اٹھے ہیں اس کے ذہن میں, اس کا جواب حاصل کرے. تو اب کیا کریں یہاں پر, ان میں سے بعض ایسے سوال ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا بعض سوالوں کا جواب مثلا فلاں علم جو ہے وہ جواب دیتا ہے. مثلا خدا کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے, خدا کے بارے میں سوال یہ دین دے دیتا ہے, دین نے بتایا ہے کہ خدا ایک ہے, دین نے بتایا ہے کہ خدا اشیاء کا علم رکھتا ہے, یہ یعنی مختلف جوابات مل جائیں گے یہاں پر. لیکن سوال پھر اپنی جگہ پر وہی رہ جاتا ہے کہ دین کے اندر اگرچہ جوابات موجود ہیں, لیکن چونکہ جب یہ دین آیا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو لے کر آئے اور یہ معارف اس دین کے ذریعے بیان کیے, تو اس وقت معاشرہ ابھی اپنی تعلیمی اعتبار سے انتہائی ابتدائی زمانے میں موجود تھا. آہستہ آہستہ اس نے ترقی کی ہے اور بلند معارف کو سمجھنے کی طرف آیا ہے. آئمہ کا دور لے لیں تو اس میں بھی اسی طریقے سے ہے. تو جس طریقے سے مطالب کھول کر بیان کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر پائے. اگر موجود بھی ہیں تو جو راوی تھے ان مطالب کو نقل کرنے والے, وہ اس کو فہم نہیں کر پا رہے تھے, اور جب انہوں نے نقل کیا تو کبھی نقل کے اندر اشتباہ کر دیا انہوں نے, یا اصلا نقل ہی نہیں کیا اس مطلب کو. تو لہذا ہمارے پاس تمام وہ مطالب نقل نہیں ہوئے آئمہ کی طرف سے کہ جو انہوں نے اپنے شاگردان کے لیے بیان کیے تھے, خصوصاً ان شاگردان کے لیے کہ جو فہم میں ایک عالی مرتبے تک پہنچ چکے تھے. اور قرآن کے اندر بھی جو معارف موجود ہیں, خداوند متعال نے معارف کو اس طریقے سے تبیین کیا ہے, بیان کیا ہے کہ ہر زمانے میں جو بھی مفکر آئے گا وہ اپنی بضاعت علمی کے مطابق اپنی پیاس کو بجھا سکے گا. تو لہذا جب بھی ایسی روش اختیار کی جائے تو وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ مطالب کو کلی طور پر بیان کیا جائے, کیونکہ تفاصیل میں اگر جایا جائے تو ایک تو حجم بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کتاب کا جو ہدایت کے لیے دی جانے والی ہے, اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات جو جزئی مطالب ہوتے ہیں وہ ایک زمانے کے ساتھ خاص ہوتے ہیں, وہ ممکن ہے کہ وہ مطالب جو ہیں وہ اگلے زمانے کے لیے کارآمد ثابت نہ ہو. خوب, اب قرآن میں معارف کلی طور پر ذکر ہوئے ہیں, روایات کے اندر مطالب پورے کے پورے ہم تک نہیں آئے, اگر آئے ہیں تو سطح ان کی کمتر ہے, اور جو بلند پایا کے مطالب تھے یا ان کو صحیح نقل نہیں کیا گیا, یا ان کو اگر نقل کیا گیا ہے تو کامل نقل نہیں کیا گیا, اور اس طریقے کی مشکلات جو ہیں وہ موجود ہیں. تو فلسفہ آ کر ایسے قواعد لے کر آتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم قرآن و سنت کے اندر مطالب موجود, جو کلیات کے اندر موجود ہیں, اس کو زمانے کے مطابق کیسے ہم تبیین کریں, کیسے ہم ان جو معارف کلی طور پر قرآن اور روایات میں ذکر ہوئے ہیں اپنے زمانے پر تطبیق دیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں, ایسے قواعد کی ضرورت ہے, اور وہ قواعد فلسفہ فراہم کرتا ہے. بس بعض وہ سوال کہ جس کا بعض علوم جواب بھی دے دیتے ہیں, تو وہ انسان کو مکمل طور پر قانع نہیں کر سکتے, ان کو مزید کھولنے کی، مزید وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ قواعد تبیین کے، وہ قواعد وضاحت کے فلسفہ عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مثلا آپ سوال دیکھ رہے ہیں، آیا انسان سے ہٹ کر کوئی واقعیت موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ آپ تمام علوم کی تحقیق کر کے دیکھ لیں، آپ محسوس کریں گے کہ کوئی بھی علم اس سوال کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ صوفستائیوں کا یہ ادعا تھا کہ ہم اپنے علاوہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ وہمی امر ہے، وہم ہے ہمارا، ایسے ہے جس طریقے سے انسان خواب میں کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے تھے وہ اصل میں واقعیت نہیں تھی۔ تو یہ جہان ہمارے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی طریقے سے ہے، امر موہوم ہے، امر خیالی ہے، خواب کی مانند ہے۔ تو اب اس سوال کا جواب آپ اگر فزکس میں جائیں نہیں دے گا، کیونکہ فزکس جسم کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کے حالات کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یہ نہیں بتاتا کہ انسان سے ہٹ کر کوئی واقعیت موجود ہے، اس کی دلیل یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جسم کے یہ یہ حالات ہیں اور یہ یہ قوانین حاکم ہیں جسم کے اوپر۔ فزکس جواب نہیں دے گا، ریاضی جواب نہیں دے گا، کیونکہ ریاضی فقط عدد سے بحث کرتا ہے، عدد کے حالات بیان کرتا ہے اس کے اوپر۔ تو لہذا یہ مطالب کوئی بھی علم بیان نہیں کرتا، یہ جو سوالات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں یہ جواب فقط اور فقط فلسفہ دیتا ہے۔ پس انسان اپنی زندگی میں مختلف سوالات اور مشکلوں سے سامنا کرتا ہے اور اس کا جواب ڈھونڈنا چاہتا ہے، ان مشکلوں کو حل کرنا چاہتا ہے، اور اگر انسان دقت کرے، تحقیق کرے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشکل جو ہے وہ فقط فلسفہ حل کر سکتا ہے، انسان کسی اور علم سے اپنی اس مشکل کو حل نہیں کر پاتا۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو ضرورت فلسفہ کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسرا مطلب کہ جو ضرورت ہے فلسفے کی وہ ہے سوشل سائنسز۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملت کو تعمیر کرنے کے لیے کچھ علوم کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ علوم اس ملت کو نہ پڑھائے جائیں، اگر ملت کو ان علوم کے بارے میں شعور نہ دیا جائے، تو وہ ملت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ مثلا ان میں سے ایک علم جو ہے وہ سوشیالوجی ہے، ایک علم اس میں سے سائیکالوجی ہے، ایک علم اس میں سے فلسفی آف لا ہے، ایک علم ان میں سے اپیسٹمولوجی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی مختلف علوم پائے جاتے ہیں جن کو سوشل سائنسز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علوم ہیں کہ جو جن کو پڑھنے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ میں اس انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایک ملت کی تقدیر کو بدل دے۔ آپ جتنے بھی مفکرین ہیں جنہوں نے ملت کے لیے کچھ کام انجام دیا ہے، جنہوں نے معاشروں کو بدلا ہے، اگر آپ ان کی زندگی کی تحقیق کریں تو آپ کو یہ واضح طور پر ملے گا کہ انہوں نے سوشل سائنسز میں کام کیا تھا اور اس کے مطابق اپنی ملت کو شعور دیا اور انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے۔ خوب، جب سوشل سائنسز اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا سوشل سائنسز جو ہیں اس سے پہلے بھی کوئی علم ہونا ضروری ہے یا نہیں، بلکہ یہی علوم کافی ہیں کہ ان کو پڑھ لیا جائے، یہی اپنی ضروریات کو خود پورا کرتی ہیں، جو مسئلہ ان کو پیش آئے یہ خود اس کو حل کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ نہ، فلسفہ ایک ایسا علم ہے کہ جو پہلے ہوگا تب دوسرے علوم وجود میں آئیں گے۔ جس طرح کہ میں نے ابھی پہلے آپ کی خدمت میں ایک مثال دی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مثلا جامع شناسی کے اندر مثلا آپ ایک سوسائٹی، ایک جامعے کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس ان کے اوپر کون سے قوانین حاکم ہیں، جامعہ کیسا ہونا چاہیے، مثلا اس قسم کی آپ جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس علم کے لیے موضوع فراہم کریں گے، تب جا کر وہ اس کے حالات پر بحث کرے گا۔ مثلا اگر قانون ہوگا تو اس وقت آپ قوانین کون کون سے ہیں اور ان قوانین کو کیسے حاصل کیا جائے گا، اس وقت آپ جو ہے بحث کریں گے۔ مثلا قانون کی جو علم قانون جو ہے اس میں ایک علم وجود میں آئے گا۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں سوشل سائنس سے ہٹ کے، مثلا جیسے مثال دیا آپ کو کہ فزکس جسم کے بارے میں بحث کرتا ہے، تو جسم کو فلسفہ ثابت نہ کرے تو فزکس وجود میں نہیں آئے گی۔ فلسفہ جسم کے وجود کو ثابت کرے گا، جب جسم کا وجود ثابت ہو جائے گا پھر فزکس میدان میں آئے گا اور جسم کے حالات، جسم کے قوانین جو اس کے اوپر حاکم ہیں اس کو بیان کرے گا۔ اسی طریقے سے ریاضی، فلسفہ پہلے عدد کو ثابت کرے گا، پھر ریاضی آ کر عدد کے حالات کے بارے میں بحث کرے گا۔ اگر فلسفہ عدد کو ثابت ہی نہ کرے تو پھر ریاضی وجود میں اصلا نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے باقی علوم ہیں، فلسفہ ضروری ہے اس اعتبار سے کہ تمام علوم اپنے موضوع کو حاصل کرنے میں فلسفے کے محتاج ہیں۔ اگر فلسفہ نہ ہو تو باقی علوم اصلا وجود میں نہیں آ سکتے، تو اس اعتبار سے بھی فلسفہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو ایک قوم، ایک ملت اپنے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ ایک مطلب یہ تھا، ضرورت فلسفہ میں جو ایک مطلب یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگرچہ ہمارا دین جامع دین ہے، کامل دین ہے، خداوند متعال نے کتاب مبین کے اندر جو کچھ بشر کے لیے ضروری تھا ہدایت کے لیے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے اندر توحید سے لے کر معاد تک کے مسائل موجود ہیں، اس میں انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان شناسی کیا ہے، انتھروپولوجی، اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیا مطالب۔ لیکن اسی طریقے سے روایات میں بھی مطالب بیان ہوئے ہیں، معارف بیان ہوئے ہیں، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حکمت الہی کا اقتضا یہ تھا کہ بشر ایک ایسے زمانے میں وقت گزارے کہ جہاں پر حجت خدا ان کی دسترس میں نہ ہو۔ اب یہ ایک الگ پاس ہے کہ ایک الگ علم کا وظیفہ ہے کہ وہ وہاں پر جواب دے، اور جواب دیے بھی گئے ہیں، وہاں پر رجوع کیا جائے کہ حکمت الہی کا اقتضا یہ رہا ہے کہ بشر ایسے زمانے میں زندگی گزارے کہ جہاں پر حجت خدا ظاہری طور پر ان کی دسترس میں نہ ہو۔ تو یہ زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا اور معصومین سے دور ہونا شروع ہوا یہ معاشرہ، بشریت، تو جو فہم دین تھا وہ تھوڑا مشکل سے مشکل تر ہونے لگا، کیونکہ جو قرائن ایک مطلب کو سمجھنے کے لیے ضروری تھے، بعض قرائن وہ ہم تک نقل نہ ہو سکے، اس کی اپنی وجوہات ہیں، میں اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا۔ تو اب معصوم بھی موجود نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جا کر جو مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے اس کو حل کروا سکیں، اور جو معارف ہم تک نقل ہوئے ہیں وہ معارف بھی ہم تک ناقص نقل ہوئے ہیں۔ بعض قرائن جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، بعض احادیث ضائع ہو گئیں دشمنوں کی وجہ سے، اپنوں کی وجہ سے، کہ ایک حدیث شناسی کے اندر اور باقی جو علوم ہیں اس سے مرتبط اس میں یہ تفصیلی بحث موجود ہے کہ کیا وجہ بنی کہ تمام ہمارے پاس احادیث جو نہ پہنچ سکے۔ تو اب جب معارف ہم تک جو نقل ہوئے ہیں وہ کلیات کی صورت میں ہیں، اور جو جزئی طور پر بھی نقل ہوئے ہیں تو ان میں بھی بعض مشکلات موجود ہیں، تو آیا ہمارے پاس کوئی راہ حل موجود ہے کہ قرآن جیسی کتاب مبین کو ہم صحیح طریقے سے فہم کر سکیں؟ آیا روایات کو ہم صحیح طریقے سے فہم کرنے کا کوئی راستہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو معارف کے ساتھ مربوط روایات اور آیات کے لیے کچھ قواعد کی ضرورت ہے کہ جن قواعدوں کے تحت ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے روایات کو۔ جس طریقے سے ہمارے فقہا نے فقہی آیات اور فقہی روایات کو سمجھنے کے لیے قواعد کے بعض مجموعوں کو تشکیل دیا ہے کہ جس کا نام رکھا گیا علم الاصول، علم اصول ان قواعد کا مجموعہ ہے کہ جن قواعد کی روشنی میں انسان فقہی آیات اور فقہی روایات کو سمجھ جاتا ہے، فہم کر لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ضرورت ہے کہ ایسے قواعد موجود ہوں کہ جن قواعد کے ذریعے ہم قرآن و سنت کو فہم کر سکیں صحیح طریقے سے۔ تو وہ قواعد کا جو مجموعہ ہے وہ فلسفہ عطا کرتا ہے، فلسفے نے کچھ ایسے قواعد فراہم کیے ہیں اور ان قواعد کے اوپر برہان قائم ہے، دلیل موجود ہے اس کے پیچھے کہ جو اس قاعدے کو صحیح قرار دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قاعدہ اپنی طرف سے گھڑ کر لے آئے اور پھر اس کے مطابق قرآن کو فہم کرنے لگے، نا، جو یہ کام کرتا ہے وہ تفسیر بالرائے کرے گا، اور تفسیر بالرائے کرنے والے کا مقام جہنم ہے۔ قاعدہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو معتبر ہو، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہونی چاہیے، عقلی، برہانی، تب جا کر اس کو قبول کریں گے۔ تو ایسے قواعد کے جو معارف کو سمجھانے کے لیے ضروری ہیں اور ہونے چاہیے وہ فلسفے نے فراہم کیے ہیں۔ اس وجہ سے ہم فلسفے کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں تاکہ قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے فہم کر سکیں۔ خوب، اس کے اندر آپ مختلف سوالات اور بھی اٹھیں گے جو یہ مطلب سنے گا کہ بعض بندے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے فلسفہ اصلاً پڑھا ہی نہیں، تب بھی انہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی، تب بھی انہوں نے احادیث کی تفاسیر لکھی ہیں، احادیث کی شرح لکھی ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ فہم قرآن اور فہم روایات کے لیے ضروری ہے؟ تو انہوں نے پھر کیسے سمجھ لیا؟ کہ عرض کیا کہ یہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس کو میں نے اپنے بدایہ کے درس میں تھوڑا بہت تبیین کیا ہے، مزید اس کو تبیین کرنے کی ضرورت ہے، وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارا یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا معارف کی طرف، تو اس میں ان نکات کی طرف توجہ دیتا رہوں گا اور اس قسم کے سوالات کے جواب دیتا رہوں گا۔ بس یہ چند وجوہات کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فلسفہ پڑھنا انسان کے لیے ضروری ہے، خصوصاً اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو ایک ملت کی لیڈرشپ سنبھالنا چاہتا ہے، جو ایک ملت میں انقلاب لانا چاہتا ہے، جو ایک ملت کو ترقی کے عالی ترین مراتب پر لانا چاہتا ہے، ایسے انسان کے لیے فلسفہ انتہائی ضروری ہے، کہ بعض وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ تو نقل ہوا ہے، میں نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ جمال الدین افغانی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس امت کے اندر فلسفہ نہ ہو وہ امت کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جب ہم فلسفے میں وارد ہوئے، اس کو سننے کے بعد مثلا جب دیکھا آہستہ آہستہ تحقیقات میں اضافہ ہوا، تو محسوس کیا کہ واقعا جمال الدین افغانی کی یہ بات حقیقت کے قریب ہے، اور ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خصوصاً ان افراد کو کہ جو عقلی ذوق رکھتے ہیں، فلسفی ذوق رکھتے ہیں، جو ملت کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، انقلاب علمی طور پر لانا چاہتے ہیں کسی ملت کے اندر، علمی اعتبار سے وہ فلسفے میں کام کریں۔ یہ تھا ضرورت فلسفہ کے اوپر مطالب، انشاءاللہ باقی مطلب آپ کی خدمت میں بعد میں عرض ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔